ابھی جہیم ابن حارث ابن سمعت قال حارث النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو يبول سلمت عليه فلم يرد علی حتى قام الى جدار فتحته بأسن كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه ذراعه ثم رد علی فلم اجد هذا الرواية في سيئان ولا في كتاب المجدي ولكن ذكره في شرع السنة وقال هذا حديث حسن. حضرت ابو الجحیم بن حارث بن سمع سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میں گزرا اور آپ پیشاب کر رہے تھے. میں نے السلام علیکم عرض کر دیا, آپ نے جواب نہ دیا, یہاں تک کہ آپ فارغ ہو کر کھڑے ہوئے اور ایک دیوار سے, تو اس دیوار کی مٹی وہ سخت تھی, تو آپ کے پاس جو ایک لاٹھی مبارک ہوتی تھی جس کے نیچے لوہے کا کونا سا لگا ہوتا تھا, آپ نے اس سے دیوار پر تھوڑا سا کھرچا اور پھر اس پر دونوں ہاتھ مار کر منہ پر, چہرے اقدس پر اور بازوؤں اور ہاتھوں پر تیمم فرما مسح کیا اور پھر مجھے سلام کا جواب دیا. صاحب مشکات کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے صحیحین میں نہیں دیکھی, صحیح مسلم صحیح بخاری میں نہیں دیکھی, لیکن شرع سنہ میں ذکر کیا گیا کہ یہ حدیث حسن ہے. یعنی مٹی کچھ نہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس کو لگائی. عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السيد الطيب وضوء المسلم ان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشره فان ان ذلك خير رواه احمد والترمذي وابو داود. ابو ذر رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان آدمی کے لیے طہارت ہے اگرچہ دس سال تک بھی اسے پانی نہ ملے. یعنی کوئی تیمم کی کوئی قید نہیں ہے کہ ایک دن دو دن پانچ دن, اگر برسا برس بھی اسے پانی نہ ملے یا برسا برس وہ بیمار رہے یا وضو سے کوئی چیز مانے ہو کر نہ سکتا ہو تو برسا برس تیمم کر سکتا ہے, لیکن جب یہ ممانے دور ہو جائیں پانی مل جائے یا وہ بیماری یا مرض یا معذوری چلی جائے تو پانی بہرحال بہت بہتر ہے, پھر غسل کرنا وضو کرنا بہت بہتر ہے. لیکن کسی مجبوری کی حالت میں نماز چھوڑی نہیں جا سکتی, دس سال بھی تیمم کرنا پڑے تو کرتا رہے, نماز ادا کرتا رہے. من جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا تجري فجه في رأسه فاتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. فلما كذبنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال اقتلوه قتلهم الله الا سالوا اذ لم يعلموا فانما شفاء الاي السوال انما كان يكفي ان يتمم ويصعب على جره خرقه ثم يمس عليها ويغسل سائر جسده رواه ابو داود وابن ماجه ونطاء ابن ابي رباح ابن عباس. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں میں ایک سفر میں نکلے اور ایک شخص کو ہم میں سے سر پر پتھر لگا اور اسے زخمی کر دیا, بہت گہرا زخم آ گیا اور اس کو احتلام بھی ہو گیا, نہانے کی حاجت پیش آ گئی. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یار کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تیمم کر لوں غسل نہ کروں, میرے لیے کوئی اس کی گنجائش ہے؟ تو انہوں نے کہا یار ہمیں تو ایسی بات نظر نہیں آتی, جب ہمارے پاس پانی بھی ہے اور تمہیں ایک پتھر ہی لگا ہے ورنہ تو ٹھیک ٹھاک ہو تو غسل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے غسل کر لیا لیکن وہ زخم اتنا گہرا تھا کہ اس میں پانی چلا گیا اور وہ بندہ مر گیا. جب واپس بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ اس طرح بندہ زخمی ہو گیا, اس کا سر پھٹ گیا تھا, تو ساتھیوں نے کہا بھائی پانی بھی ہے اور تم ویسے تو ہٹے کٹے ہو, ایک زخم ہی لگ گئے تو بھائی نہا لو. تو وہ نہایا اور وہ بیچارہ مر گیا, فوت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہیں مارے, انہوں نے تو اسے قتل کر دیا, اللہ انہیں قتل کرے, یعنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. اور فرمایا اگر وہ نہیں جانتے تھے تو پوچھ کیوں نہ لیا, چونکہ سوال جو ہے یہی علاج ہے نہ جاننے کا. تو کسی جاننے والے سے پوچھ لیتے اگر انہیں خبر نہیں تھی, تو آپ خود ہی فتویٰ کیوں دے دیا, کسی سے پوچھ لیتے کہ اس کا کیا حکم ہے. اور انہوں نے نادانی کی, بیماری کی شفا پوچھنا ہے, یعنی نہ جاننا نادانی ایک بیماری ہے, اور اس کی شفا ہے کہ جاننے والے سے پوچھ لے, اہل علم سے پوچھ لے, علماء حق سے پتہ کر لے. جاننے والوں سے پوچھنا نہ جاننے والی بیماری کا علاج ہے. اور فرمایا اس کو یہ کافی تھا کہ یا تو وہ تیمم کر لیتا, وہ بھی کافی تھا, اور اگر غسل ہی کرنا تھا تو سر پر پٹی باندھ لیتا, باقی جسم دھو لیتا اور سر کا مسا کر لیتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زخمی تھا, شدید زخمی تھا, تیمم کر لیتا, غسل کو بھی کافی تھا. لیکن اس میں غسل کرنے کی ہمت تھی تو پھر جہاں زخم تھا سر پہ وہاں پٹی باندھ لیتا اور اس جگہ کا مسا کر لیتا, باقی جسم دھو لیتا. اس کو ابن ماجہ عطار بن نبی رواح سے اور حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے. ونبی سیدن الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج رجلان فی سفر فحضرت الصلاۃ ولیس معہما ماء کیمما سعیدا طیبا فصلیا ثم وجد الماء فی الوقت فعاد احدهما ثم الصلاۃ بوضوء ولم يعد الآخر ثم آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک قال الذي لم يعد اصبت السنہ وَأَجْزَاتَ تک صلاتك وقال الذي توضا وعاد لك اجر مرتين رواه ابو داود والدارمي والنسائي. آگے بہت سی کتابوں کے حوالے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی سفر پہ نکلے, نماز کا وقت آ گیا اور ان کے پاس پانی نہیں تھا, انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی. اب نماز کا وقت گیا نہیں تھا, وہ تو چونکہ سفر میں تھے, چل رہے تھے, تو ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پانی موجود تھا اور نماز کا بھی وقت تھا. اگر زور پڑی ہے تو ابھی اثر نہیں ہوئی تھی, زور قضا نہیں ہوئی تھی, تو ایک نے وضو کر کے دوبارہ پڑھ لی, دوسرے نے کہا بھائی میں تو ادا کر چکا ہوں, ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس نے نہیں پڑھی. تو جب وہ واپس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور یہ بات حضور کے پیش خدمت بیان کی, تو آپ نے جس نے نماز نہیں دہرائی تھی اسے فرمایا کہ تو نے سنت پر عمل کیا. یہی سنت ہے کہ اگر نماز ادا کرنے کے بعد پانی مل بھی جائے تو جو ادا ہو چکی وہ کافی ہے, یہی سنت طریقہ ہے. اور جس نے نماز وضو کر کے دہرائی تھی اسے فرمایا تجھے دو نمازوں کا اجر ملے گا, ایک تو نے تیمم کے ساتھ پڑھ لی, ایک وضو کے ساتھ پڑھ لی. یعنی اگر عمل کر لیا تو دوہرا ثواب ہے, زیادہ ثواب ہے, نہ کرتا تو نماز ادا ہو گئی تھی, کر لیا تو اس کا اجر زیادہ ہو گیا, اچھی بات ہے. اس پر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا, جس نے وضو کر کے نماز دہرا لی تھی اسے فرمایا تیرا اجر دو نمازوں کا ہو گیا, تو نے دو دفعہ پڑھ لی, اور جس نے دہرائی نہیں تھی فرمایا تو نے سنت کے مطابق عمل کر لیا, تیری نماز ادا ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور نماز کے وقت کے اندر اندر وہ عذر رفع ہو جائے جس کی وجہ سے وضو نہیں کیا تھا, تو نماز ادا ہو گئی. لیکن اگر وضو کر کے دوبارہ پڑھ لے تو مزید ثواب ہے, نہ پڑھے تو کمی نہیں ہے نماز ادا ہو. عنب الجحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن الحارث بن سمہ قال اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نحو بحر جمل فليكيه رجل فسمى عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. حضرت ابو الجحیم بن حارث بن سمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمل کے کنویں کی طرف سے بحر جمل کی طرف سے تشریف لائے. یہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا, اس کا نام تھا بحر جمل. ایک آدمی آپ کو ملا, اس نے السلام علیکم عرض کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, یہاں تک کہ دیوار کے پاس آئے, آپ نے چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کیا, پھر سلام کا جواب دیا. تو یہ طریقہ ہے کہ کوئی بندہ پیشاب کر رہا ہے یا کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے یا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی بندہ مطالعہ کر رہا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے, تو اسے السلام علیکم نہ کہا جائے, اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے. یہ بھی ہمارا رواج ہے نا, ہم سنت سمجھ کے سلام نہیں کہتے, ہمارا رواج ہے السلام علیکم السلام علیکم. دس بندے آئیں گے, دس کے دس السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. دعا کے لیے آئیں گے, کوئی مر گیا, دس بندے آئیں گے, ہاں جی پھر دعا پڑھو, ہاں جی. وہ دعا پڑھنے والے دل میں گالیاں بکرے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا مصیبت ڈالی. بھائی دس بندے آئے ہیں, ایک نے السلام علیکم کہا سب کی طرف سے ہو گیا, ایک نے کہا دعا پڑھیں سب نے پڑھ لی سب کی طرف سے ہو گیا. لیکن لوگ دین پر عمل کرنے کی بجائے اپنی حاضری لگوانا اور اپنے آپ کو شمار کرانا ضروری سمجھتے ہیں. دین پر عمل تو اللہ کی رضا کے لیے ہے, اس لیے نہیں ہے کہ میرا نام بھی لکھ لو میں بھی آیا. تو حضور نے ابھی وضو نے حضور بے وضو یا بغیر پاک ہونے کے اس پیشاب کی حالت میں سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں فرماتے تھے. تو سلام نے السلام علیکم عرض کر دیا, آپ نے جواب نہیں دیا, دیوار کے پاس آئے, تیمم فرمایا, مسح کیا چہرہ مبارک کا ہاتھوں کا, پھر جواب دیا وعلیکم السلام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین انہ کان یودس انہم تمسه وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد للصلاة الفجر فضربوا بأكفيهم الصعيد ثم مسوا بوجوههم مسة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفيهم الصعيد مرة أخرى ومسوا بأيديهم كلها إلى المناكب والإباط من بطون أيديهم. رواہ ابو داؤد. اللہ اکبر. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, فجر کا وقت ہوا, پانی نہیں تھا, تو ہم نے تیمم کیا, مٹی پر ہاتھ مارے اور اپنے چہروں پر مسح کیا, پھر دوبارہ اپنے ہاتھ مٹی پر مارے اور اپنے ہاتھوں پر کندھوں اور بغلوں تک اور ہاتھوں کے اندر کی جانب سے مسح کیا. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یہ چونکہ نیا نیا حکم آیا تھا, عمار بن یاسر مشہور صحابی ہیں جن پر مکہ مکرمہ میں بہت تشدد ہوا, اور ان کی والدہ ماجدہ اسلام کی پہلی شہید ہیں جو ابو جہل کے ہاتھوں شہید ہوئی, ان کی شہادت مشہور ہے. تو نیا نیا حکم آیا تھا تیمم کا, تو چونکہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بازوؤں تک دھوو, تو انہوں نے سمجھا کہ بازوؤں تک سے مراد کندھوں اور بغلوں تک. انہوں نے جب بازوؤں کا مسح کیا تو کندھوں کے نیچے بغلوں تک اور اوپر کندھوں تک کیا, لیکن پھر بعد میں انہوں نے اصلاح کر لی, پتہ چلا کہ جتنا بازو وضو میں دھونا ضروری ہے اتنے ہی بازو کا مسا بھی ہوتا ہے. باب الغسل المسنون, غسل مسنون کا بیان. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الى الجمعۃ فلیغتسل. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے. جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا مسنون ہے, لیکن ایسا نہیں کہ اگر کوئی نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی یا وہ گناہگار ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں. اور خاص کر ان لوگوں کو جو مزدوری کرتے ہیں یا مشقت کا کام کرتے ہیں یا خاک مٹی میں لتھڑے رہتے ہیں تو انہیں ضرور غسل کرنا چاہیے, اور جو یہ کام نہیں کرتے وہ بھی غسل کریں تو جمعے کے لیے غسل کا ثواب ہے, اور ایسے وقت میں غسل کرے کہ اسی غسل میں جمعے کی نماز ادا کر لے تو وہ غسل جمعے کے لیے ہے. اگر پہلے صبح اٹھ کر غسل کر لیا پھر بعد میں جمعے کے لیے وضو کیا تو وہ غسل جمعے کے لیے نہیں ہے, وہ جمعے کے لیے شمار نہیں ہوگا. جمعے کے لیے وہ غسل شمار ہوگا کہ غسل کرنے کے بعد اسی وضو کے ساتھ اسی غسل کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کر. تو نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے, نماز فرض ہوتی ہے تو وضو فرض ہے, لیکن یہ مسنون طریقہ ہے اور اس میں بہت سے حکمتیں ہیں. اللہ کی رضا الگ ہے, ثواب الگ ہے, اور صحت کے لیے اور دنیاوی فائد اس میں الگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبعۃ ایام یوما یغسل فیہ راسہ وجسدہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن بعد ضرور غسل کرے اور اچھی طرح سے اپنے سر کو دھوئے صاف کرے اور بدن کو بھی اچھی طرح سے صاف کرے. تو یہ حکم تب کا ہے جب صحابہ پہ غربت تھی, تنگ دستی تھی, لوگ سارا دن مزدوری کرتے تھے, پہننے کے کپڑے بھی اچھے نہیں تھے, نہانے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی, پانی کی بھی قلت ہوتی تھی مدینہ منورہ میں, کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا تو نہانا کسے یاد رہتا تھا. تو اس حال میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نہا سکے کوئی وجہ ایسی ہو کہ پانی دستیاب نہیں, فرصت نہیں ملی, مزدوری میں کام میں لگا رہا, تو ہفتے میں ایک دن ضرور نہ آئے. یعنی صفائی اللہ کریم کو پسند ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے, اور صحت کے لیے بھی ضروری ہے. تو یہ حکم آج کل کے لیے نہیں کہ آج کل تو لوگ صبح اٹھ کر ضرور نہاتے ہیں, وہ الگ بات ہے. نبی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے. حضور کا واجب فرمانے سے مراد یہی ہے کہ یہ مسنون ہے, لیکن ایسی سنت ہے کہ جس پر عمل نہ ہو سکے تو گناہ نہیں, عمل ہو سکے تو بے پناہ فوائد. وعن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه احمد ابو داود ترمذي نسائي دارمی. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن جلدوں سے روایت ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن وضو کیا تو فرض ادا ہو گیا, جس نے وضو کر کے جمعہ ادا کر لیا تو کوئی حرج نہیں فرض ادا ہو گیا, لیکن جس نے غسل کیا تو غسل کرنا بہت افضل ہے, بہت بہتر ہے, بہت اچھی بات ہے. اس کو احمد ابو داود ترمذی نسائی دارمی نے روایت کیا ہے. ونبی حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسلہ رواہ ابن ماجہ وزاد احمد و ترمذی و ابو داود من حملہ فلیتوضأ. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا جو شخص مردہ کو غسل دے تو چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کر لے. اس کو ابن ماجہ اور زیاد نے روایت کیا اور احمد ترمذی ابو داود نے اور اس پہ زیادتی کی ہے کہ جو اسے اٹھائے اسے چاہیے کہ وضو کرے. میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہ کرے تو گناہ نہیں ہے, پسندیدہ بات ہے, لیکن نہ کرے تو گناہ نہیں. غسل اس لیے ہے کہ غسل میت کو دیتا ہے تو میت کے بدن سے لگنے والے پانی کے چھینٹے وغیرہ اس پر بھی پڑتے ہیں, تو اگر غسل کر لے تو پوری صفائی ہو جاتی ہے. لیکن اگر غسل نہ کرے تو وضو کر لے, جنازے میں شامل ہو جائے, کوئی حرج نہیں ہے. مستحب ہے کہ وضو کرے, تو مستحبات میں عمل کرنے میں بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے, چھوڑ دینے میں گناہ نہیں ہوتا. اور فرمایا جو میت کو اٹھائے, یعنی غسل دیتے وقت میت کے جسم کو سیدھا الٹا کرے, اس پر پانی ڈالے, تو وہ بھی کم از کم وضو ضرور کرے, کیونکہ وہ چھینٹے وغیرہ ہاتھوں پاؤں پر بھی پڑ جاتے ہیں. غسل کرے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو وضو ضرور کر لیں. غسل کرے تو مستحب ہے, نہ کرے تو وضو ضرور کر لیں. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربع, من الجنابہ و یوم الجمعہ و من الحجامہ من غسل المیت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چار کاموں کے بعد غسل کا حکم دیا ہے. یہ چار کام جو کرے وہ غسل بھی کرے. پہلا حکم غسل جنابت ہے, جنبی ہو جائے تو ضرور غسل کرے. اس کے بعد جمعے کے دن کا کوشش کرے جمعے کی نماز کے لیے غسل کر لیں. تیسرا یہ جو آج کل رواج ہو گیا ہے کہ جی حجامہ سنت ہے, یہ حجامہ والوں کے لیے بھی حضور کا حکم ہے کہ جو سینگی لگوائے یا حجامہ کرے وہ غسل بھی کرے, کیونکہ بدن سے خون نکلتا ہے, اس کی آلائش دائیں بائیں لگ جاتی ہے, تو اس طرح ہوتا تھا نا کہ اس طرح سے پچھنے سے لگا کر اوپر, وہ اس وقت جانوروں کے سینگ چونکہ اندر سے خالی ہوتے تھے تو ان میں کوئی روئی یا کپڑا ڈالا, اسے جلایا, آکسیجن جل گئی تو وہ اوپر لگا دیا تو وہ کھینچ لیتا تھا خون کو. تو دراصل یہ درد کا علاج ہے. تو فرمایا جو سینگ لگوائے, جسے آج کل حجامہ کے نام سے بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ سنت ہے, یاد رکھیں کوئی اضطراری کام قابل عمل قابل تقلید نہیں ہوتا. سنت اضطراری قابل عمل نہیں ہوتی. سنت اضطراری وہ ہوتی ہے جو مجبور نہ چاہتے ہوئے بندے پہ وارد ہو, جیسے اللہ کے نبی کو بخار ہو گیا اور ساری امت پر واجب نہیں کہ سب کو بخار ہوگا تو پیروی ہوگی. اللہ کے نبی, کتنے نبی جو یہودیوں نے شہید کر دیے, اب ان کی امت پر یہ واجب ہو گیا کہ وہ گردنیں کٹا دیں. یہ سنت اضطراری ہوتی ہے. جنگ میں کسی نبی کا ہاتھ شہید ہو جائے تو ساری امت ہاتھ کٹا دے, تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح یہ جسے آج حجامہ کہتے ہیں یا سینگی لگوانا, یہ سنت اضطراری ہے. وہ تو اب پیشہ بن گیا نا, تو پیسے لینے کے لیے پراپوگنڈا کرتے ہیں, بڑا ثواب ہے اور سنت ہے سنت ہے. بھائی سنت سمجھ کر عمل نہ کریں. بیماری ہو, تکلیف ہو, درد ہو کسی عضو میں, تو اس پر سینگی, پشت پر, سینے میں, بلکہ نمونیے کا درد جو ہوتا ہے جسے ذات الجنب کہتے ہیں, اس کے لیے بھی مفید ہے یہ سینگی لگوائی جائے تو اس میں افاقہ ہو جاتا ہے. لیکن بیماری کا علاج ہے, سنت اضطراری ہے. ہر ایک سنت کے شوق میں نہ دوڑے کہ یہ سنت عمل کر رہا ہوں. فرض چھوڑے ہوئے ہیں, نمازیں ادا کوئی نہیں کرتا, پردہ فرض ہے, ننگیاں ناچ رہی ہیں, اسے کوئی نہیں پوچھتا, ننگے ڈانس ہو رہے ہیں, عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے, تو ٹیلی ویژن پر سارا دن ساری رات گانے گاتی ہیں, اور یہ سنت سب کو پیاری ہو گئی. تو یہ پیسے کمانے والوں نے پراپوگنڈا کر کے اسے ہوا دی ہوئی ہے. تو اس کے بعد غسل کرنا چاہیے, تو پوری سنت پر عمل کیا جائے. جو کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ پوری سنت پر عمل کریں. غسل کریں گی تو سارا میک اپ 50-60 ہزار کا, لاکھ روپے کا ضائع ہو جائے گا. اب آگے عمل کرنا تو اوکھا ہو جائے گا. کیوں کاری صاحب, یہ عمل تو اوکھا ہو جائے گا. میک اپ وغیرہ کرا کے لوگ جاتے ہیں, لڑکے بھی اب تو بندے بھی میک اپ کراتے ہیں, تو وہ کیسے منہ دھوئیں گے. وَمِنَ الْغُسْلِ الْمَيَّتِ, اور چوتھا میت کو غسل دینے کے بعد فرمایا کہ غسل کر لے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ مستحبات میں سے ہیں, عمل کرے تو بہت اچھی بات ہے, نہ کر سکے تو گناہ نہیں ہے, وضو کر لے. لیکن یہ آج کا زمانہ تو وضو سے بھی بھاگتا ہے نا, چونکہ منہ دھویا تو وہ تو جو ہزاروں روپے بیوٹی پارلر پر دے کر آئے تھے وہ تو ضائع ہوں گے, تو پھر کیا فائدہ منہ دھونے. تو میرا خیال ہے ان کا عذر معقول ہے, انہیں تیمم کرنا چاہیے. اللہ اللہ اللہ, کیسے ابن عاصم انہو اسلم فامرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بماء وسدر, رواہ ترمذی و ابو داؤد و نسائی. حضرت قیس ابن عاصم سے روایت ہے کہ وہ مسلمان ہوئے, انہوں نے اسلام قبول کیا, تو نبی علیہ السلام نے غسل کرنے کا حکم دیا. یعنی جو کفر سے اسلام میں داخل ہو وہ بھی غسل کرے گا, تاکہ جو کفر کی نجاست اندر تھی وہ تو کلمہ پڑھنے سے الحمدللہ رفع ہو گئی اور اندر صاف ہو گیا, منور ہو گیا, لیکن جو ظاہری جسم پر ہے اسے غسل کر کے دھو کے صاف کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی میں بیری کے پتے ڈال لو. یہ ضروری نہیں کہ بیری کے پتے ہی ڈالے, آج کل تو بڑے صابن اور بڑی چیزیں اور شمپو اور بے شمار چیزیں آ گئی ہیں, تو بیری کے پتے سے مردے کو بھی غسل دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنت ہے. یہ سنت نہیں ہے, ہر بات کو سنت کہنا بھی گستاخی ہے. یہ صفائی کے لیے ہوتا ہے, یہ جب پانی میں ڈالے جاتے ہیں تو پانی میں ایسی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک تو اس سے آزاد دھونے سے آزاد نرم ہوتے ہیں. عام پانی سے آپ کسی بدن کے حصے کو دھوئیں تو اکڑتا ہے, خشک ہو جائے. اس پانی میں بیری کے پتے ہوں تو دھونے کے بعد اکڑتا نہیں, جسم نرم ہو جاتا ہے. اور دوسرا میل اتارنے میں وہ تعاون کرتے ہیں, معاون ہوتے ہیں, میل زیادہ اترتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اچھا ہے اس میں بیری کے پتے ملا لو. اگر بیری کے پتے نہ بھی ڈالتے تو پانی کے غسل سے وہ پاک ہو جاتے. لیکن یہ مستحب ہے کہ صفائی کے لیے بھی. آج کل تو لوشن آ گیا نا, نہا کر لوشن لگا لیتے ہیں, تو زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں. اور نہانے سے جسم اور کھال اکڑ جاتی ہے پانی سے اثر سے. خالی ہاتھ دھو لیں سادہ پانی سے تو ان میں سختی آ جاتی ہے. اس پانی میں بیری کے پتے ہوں تو ان پر لوشن نہیں لگانا پڑتا, وہ نرم کر دیتے ہیں جلد کو. اس کو ترمذی, ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. تو اس پہ انسسٹ کرنا سنت ہے ضرور کرو, میت کو کم از کم ضرور نہ لاؤ. تو یہاں حضور نے میت کو حکم تو نہیں دیا, یہ بندہ تو اس نے تو اسلام قبول کیا, زندہ آدمی تھا. تو میت کے لیے بھی حکم اسی لیے ہے کہ پانی کو میل اتارنے کی بھی صلاحیت دیتی ہے اور وہ سخت نہیں کرتا بدن کے حصے کو, کھال کو دھونے کے بعد کھال نرم ہوتی ہے.